وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ ایران میں یوکرین کے لیے روانہ جہاز میں 176 مسافروں کی ہلاکت کی خبر سے شروع کریں گے, جن کی اموات کے اسباب ابھی امریکہ ایران تنازع کی وجہ سے ظاہر نہیں ہو رہے. آگے چل کر ہم بھارت میں عدالت عظمیٰ کا کشمیر میں انٹرنیٹ بند کرنے کے خلاف فیصلہ, اور آخر میں موئنجو دارو میں آثار قدیمہ پر بین الاقوامی اجلاس پر گفتگو کریں گے. اور ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں پاکستان سے ریٹائرڈ ونگ کمانڈر اور فلائٹ انویسٹیگیٹر نسیم احمد, جبکہ ایرانی میڈیا کے نمائندہ آغا مسعود بھی ہمیں جوائن کریں گے, جبکہ ان کے علاوہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں جو تنازع چل رہا ہے اس کا تجزیہ کرنے کے لیے احتشام ارشد نظامی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. آپ لوگ بھی اس پورے گھنٹے میں ہمیں کال کر کے اس گفتگو میں شامل ہو سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-89-0800-777-89. اس معاملے پر ہمارے ساتھی شبیر گیلانی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ یوکرین کے لیے ایک جہاز روانہ ہوا تھا ایران سے, جو فضا میں ہی پھٹ پڑا اور جس کی وجہ سے 176 ہلاکتیں ہوئی ہیں. آئیے اس پر رپورٹ سنتے ہیں, پیش کر رہے ہیں شبیر جیلانی.
امریکی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ بدھ کے روز یوکرین کے جہاز کو پیش آنے والا حادثہ روسی ساخت کے دو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائلوں سے ہوا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز کہا کہ ممکن ہے کہ یہ میزائل غلطی سے داغے گئے ہوں. ان کا کہنا تھا,
It's a tragic thing when I see that. It's a tragic thing. But somebody could have made a mistake on the other side. Could have made a mistake.
میں جب دیکھتا ہوں تو یہ بہت المناک بات محسوس ہوتی ہے. یہ واقعی المناک ہے. تاہم کسی نہ کسی نے دوسری طرف سے ممکنہ طور پر کوئی غلطی کی ہوگی. جی ہاں, غلطی کی ہوگی. میں اس وقت ایک فلائٹ میں تھا. یہ ہمارا کام نہیں ہو سکتا. اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس جہاز کے حادثے سے کچھ ہی دیر پہلے ایران کے متعدد بیلسٹک میزائلوں نے عراق کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا تھا, جن میں امریکی فوجی بھی موجود تھے. ایران کا یہ حملہ امریکی ڈرون کے ذریعے ایران کے اہم جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کے جواب میں کیا گیا تھا. اس جہاز میں سوار لگ بھگ نصف افراد ایرانی شہری تھے. اس میں بہت سے کینیڈین شہری بھی سوار تھے. جب کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو سے سوال کیا گیا کہ کیا 176 افراد کی ہلاکت کا باعث بننے والے یوکرین کے جہاز کے حادثے کے سلسلے میں امریکہ کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے اور اصل وجوہات جانے بغیر کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا. جسٹن ٹروڈو کا کہنا تھا,
I think it is too soon to be drawing conclusions or assigning blame or responsibility in whatever proportions. Right now our focus is on
میرے خیال میں کوئی نتیجہ اخذ کرنا یا کسی پر الزام لگانا یا ذمہ داری ڈالنا فی الحال قبل از وقت ہوگا. اس وقت ہماری توجہ متاثرہ خاندانوں کی مدد ہے جو ملک بھر میں اپنے پیاروں کی موت کے باعث شدید دکھ میں ہیں. ہم انہیں ابتدائی طور پر جو بھی معلومات فراہم کر سکتے ہیں وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تاہم ہم جانتے ہیں کہ مکمل اور قابل اعتبار تحقیقات کی ضرورت ہوگی تاکہ کوئی فوری نتیجہ اخذ کرنے کے بجائے ہم حقیقی معنوں میں یہ جان سکیں کہ اصل میں ہوا کیا تھا. ایرانی حکام نے جمعرات کے روز اس بات سے انکار کیا کہ جہاز میزائل لگنے سے گرا تھا. ان کا کہنا تھا کہ یہ دعوے در حقیقت ایران کے خلاف مہم کا حصہ ہیں. یوکرین کے ایک اہلکار نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو بتایا کہ جہاز کے حادثے کی وجوہات ابھی غیر واضح ہیں. یوکرین اور کینیڈا اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ ان کے ماہرین کو تحقیقات میں شامل کیا جائے. شبیر جیلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
اور ہم سب سے پہلے پاکستان چلتے ہیں, جہاں ایرانی میڈیا کور کرتے ہیں آغا مسعود. آغا صاحب, یہ بتائیے ایران کے اندر اس وقت کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو جہاز گرا ہے یوکرین جا رہا تھا اور 176 افراد اس کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں. ایران کیا کہہ رہا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی, اس کے اسباب کیا تھے اس جہاز کے گرنے کے؟ جی آغا مسعود سینئر صحافی ہیں اور جی جی بتائیے.
یہ وہ ایک تو بہت بڑا ان کو دیر بعد میں جنرل سلمانی کے ساتھ ساتھ تو اس جہاز میں جو لوگ مارے گئے ہیں اس کا بھی وہ منا رہے ہیں, ان کو بہت افسوس ہے, ان کو اس بات کا بہت افسوس ہے کہ یکطرفہ طور پہ امریکہ جو ہے وہ الزام لگا رہا ہے کہ ایران کے کسی راکٹ نے اس جہاز کو تباہ کیا. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اخبار جو لکھ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی حکومت چاہتی ہے کہ خود امریکہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی مطلب انٹرنیشنل ایویشن کے ایکسپرٹس ہیں وہ آئیں ایران میں اور آ کے تحقیق کریں کہ اصل حقیقت کیا ہے. وہ اس سے بالکل انکار ہی ہے کہ ایران کا کوئی میزائل یا کوئی راکٹ جو ہے وہ جہاز سے ٹکرایا تھا. لیکن تو اس طرح ایرانی میڈیا لکھا ہے اور وہ یہ جملے بار بار استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے ٹی وی سے کہ یہ ایک بہت بڑا مہم کا حصہ ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے. دوسری طرف امریکہ کی ایک خاتون ہے, میں اس وقت میرا نام یاد نہیں رہا, وہ اکثر سی این این پر ایویشن کے سلسلے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتی رہتی ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی باہر کی بھی جو ہے وہ جہاز سے ٹکرائی ہے اور اس کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ تباہ ہوا, اور اگر انجن فیلیور ہوتا تو وہ جہاز جو تھا وہ نوز ڈائیو کرتا یعنی منہ کے بل نیچے گرتا. تو ایک ایک یہ بھی تبصرہ جو ہے پاکستان کے اندر بھی اور باہر بھی مطلب کیا جا رہا ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایران ایسا کام نہیں کر سکتا اور ایران کے یہ سوچ نہیں ہے, اور آپ کو معلوم ہے کہ آج سے بہت پہلے آپ خود اس بات کی گواہ ہیں, بہت پہلے ایران کا ایک مسافر بردار جہاز گلف وار کے اندر جو ہے ایک راکٹ لگنے سے تباہ ہوا تھا, اس میں تقریباً 250 افراد جو تھے اس میں بچے بھی تھے وہ مارے گئے تھے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا حادثہ ہے بہت, اور میں کینیڈا کے جو وزیر اعظم ہیں جو کہ ایک انتہائی مہذب اور انتہائی لبرل انسان ہیں اور ان کی بہت بڑی ان کی عزت ہے پوری دنیا میں, ان کا یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور تحقیقات سے قبل اگر کوئی شخص نتیجہ کر رہا ہے تو وہ مناسب نہیں ہے. حالانکہ 76 افراد جو تھے وہ ان کا تعلق جو تھا وہ کینیڈا سے تھا. تو میں ان کی اس بات سے بالکل صفا کرتا ہوں اور یہی موقف ایرانی حکومت کا ہے.
اس وقت ہم فلائٹ انویسٹیگیٹر اور ریٹائرڈ ونگ کمانڈر نسیم احمد کی طرف آتے ہیں, یہ کراچی میں ہوتے ہیں. نسیم احمد صاحب آپ بتائیے, ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ کہ ایک روسی ساکھ کے دو میسائلز اس جہاز کو جا لگے تھے, جو کہ نظر آتا ہے کہ ایران کے پاس ہی اس طرح کے روسی ساکھ کے میسائلز ہو سکتے ہیں. ہاں ابھی تک کوئی بھی بات واضح نہیں ہے, لیکن یہاں سے بھی جو ویڈیوز جاری ہوئی ہیں اس کے مطابق کہ یقیناً اس جہاز کو کوئی میسائل لگا ہے. سب سے زیادہ کیا سمجھ میں آنے والی بات ہے اس سلسلے میں کہ یہ حادثہ کیسے ہوا؟
جی بہت شکریہ آپ کا مجھے کانٹیکٹ کرنے کا. میں اس سے پہلے کہ سوچ تفسا کروں یہ بتاتا چلوں کہ 2006 میں یا 7 میں ایک C-130 کریش ہوا تھا اسی تہران ایئرپورٹ پہ لینڈنگ کے دوران, اور اس کی انویسٹیگیشن ایران کی جو انویسٹیگیشن کا ادارہ ہے انہوں نے کی, اور پھر اس کی انویسٹیگیشن کو چیلنج کیا گیا عدالت میں, اور پھر ایرانی گورنمنٹ نے مجھے بلایا وہاں پر تاکہ میں تحقیقات کی تمام چیزیں میرے حوالے کی جائیں اور ہم انہیں انڈیپینڈنٹ اپنا تجزیہ پیش کریں. تو مجھے ایران میں پھر ایک ہفتے جا کے ان کی تمام تہران ایئرپورٹ, ان کے ریڈارز اور ان کی جتنی فیسلٹیز ہیں ان کو دیکھنے کا نہ صرف موقع ملا بلکہ مجھے ان کا جو تحقیقاتی ادارہ ہے اور جو ان کا عدالتی نظام ہے اس کا بھی تجربہ ہوا, اور میں بہت متاثر ہو کے وہاں سے آیا تھا کہ وہاں کی عدلیہ نے کس طریقے سے تحقیقات کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کس طریقے سے ہم لوگوں کو بلوایا, اور تمام فریقین کو ایکول موقع دینے کے بعد ہماری ایکسپرٹ رائے مجھ سے انہوں نے لی, اور میرے ساتھ دو اور ممبرس بھی تھے. تو یہ تو میرا ذاتی تجربہ ہے. یہ جہاز بھی لینڈ کر رہا تھا, جو کچھ بیانات یا قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں ان کے پیچھے تو پھر موجودہ صورتحال جو تھی اس کے لحاظ سے پھر کچھ پولیٹیکل یا اور قسم کی بھی جواز ہو سکتے ہیں تمام بیانات پہ, لیکن جو کچھ اب تک تصاویر کی مدد سے میں دیکھ سکا ہوں اس سے مجھے اندازہ ہے کہ یہ میزائل لگنے سے ہو سکتا ہے کہ نہ ہو, کیونکہ جہاز کے بہت بڑے بڑے ٹکڑے مجھے نظر آ رہے ہیں, پورا ونگ نظر آ رہا ہے, انجن نظر آ رہے ہیں. لیکن اسی وقت یہ بھی ہے کہ اگر انجن میں کوئی پرابلم تھی تو کوئی ریڈیو کالز بھی ہوں گی, تو جب تک ایئر ٹریفک کنٹرول کے پاس جو پائلٹ اور ایئر ٹریفک کنٹرول کے درمیان جو بات چیت ہے اس کو جب تک معائنہ نہ کیا جائے, اور جب تک کاکپٹ وائس ریکارڈرز کسی بھی طریقے سے, جیسے کہ میں نے سنا ہے کہ ایران ویلکم کر رہا ہے تمام ایکسپورٹس کو, اور واقعی جس اسٹیٹ میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے وہی سوورن اسٹیٹ ہے, تمام لوگ اس کی مدد ان کے تابع ہو کر کرتے ہیں. تو یہ ایرانی گورنمنٹ یا جو بھی ان کا ادارہ ہے ان کا یہ پورا استحقاق ہے کہ وہ تمام ایکسپرٹس کو بلائیں, اور اگر وہ بلا رہے ہیں تو ان کی نیت پہ ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے. اور میرے اندازے کے مطابق ابھی مجھے, میں نے بہت تصاویر دیکھی ہیں اور جو کچھ ویڈیوز بھی ہیں وہ بھی میں نے دیکھی ہیں, ویڈیوز بہت کلیئر نہیں ہیں, ان میں بہت سی چیزیں جو ہیں جو ڈیٹیلس ہوتی ہیں ٹائمنگس چیزیں وہ واضح نہیں ہیں. تو میزائل کا لگنا تو ممکن کہیں ہو سکتا ہے, لیکن ایسے حالات میں اور پھر جو ہم نے جو چھوٹا سا اسکرمش ہوا ہے جس میں کہ ایران کے بیلسٹک میزائلز گئے ہیں اور ایران سے فائر ہوئے ہیں, وہ دو اہداف پہ پہنچے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ان کی جو پریسیجن ہے اس کا مجھے کچھ اندازہ ہے. تو بہرحال حتمی طور پہ تو میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہی ہو. اور میزائلس کا ابھی مجھے جتنا تصاویر جو میں نے تقریباً 100+ تصاویر دیکھی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنے کلوز رینج میں ایک سویلین ایئر کرافٹ جس کا ایئر ٹریفک کنٹرولر کو کئی گھنٹے سے مانیٹر کر رہے ہوں گے, جس میں ایرانی بھی سوار ہیں, ایک اور انٹرنیشنل کرائسس پیدا کرنے کا ایران کا کوئی جواز بنتا نہ چاہیے.
جی ہم یہاں امریکہ لوٹتے ہیں اور یہاں احتشام ارشد نظامی ہمارے ساتھ ہیں, شکاگو میں ہوتے ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں. نظامی صاحب, آپ نے سنا ہوگا پینٹاگون کہہ رہا ہے کہ ایک اینٹی ایئر کرافٹ میسائل نے اس جہاز کو ہٹ کیا, لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے بڑے نرم الفاظ میں کہا کہ بہت ممکن ہے کہ ایرانیوں نے غلطی کی, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت جب کشیدگی تھی ایران اور امریکہ کے بیچ تو بہت ممکن ہے کہ ریڈار کو بند کر دیا گیا. آپ بتائیے کیا کیا یہاں کہا جا رہا ہے اور اس میں کتنا وزن نظر آتا ہے؟
نفیسہ بہت شکریہ آپ کا مجھے پروگرام میں لینے کا. اور دیکھیے اس سلسلے میں متضاد خبریں ہیں, اور خود جو حکمران مختلف ممالک کے وہ اس سلسلے میں جو اظہار خیال کر رہے ہیں وہ خود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ شاید میزائل داغا گیا ہو. خود جسٹن ٹروڈو جن کے ملک کے کوئی 53 سے زیادہ لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کا میزائل سے, بلکہ ابھی تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کے شواہد مل گئے ہیں کہ وہ میزائل سے ہی اس کو ہٹ کیا گیا ہے. اور لیکن ساتھ ساتھ وہ ایران کو یہ بھی ایک دے رہے ہیں رعایت کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ غلطی سے چل گیا ہو. اور امریکہ کے صدر ٹرمپ نے بھی یہی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میزائل غلطی سے چل گیا ہو, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ریڈار بند ہو جاتا ہے ایسے موقعوں پہ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ حادثہ ہوا کب. یہ حادثہ اس وقت ہوا کہ جب ایران نے عراق پہ امریکی بیس پر حملہ کیا تھا, اٹیک کیا تھا, اس کے چند گھنٹوں کے بعد ہوا ہے. تو اسی لیے یہ شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے عالمی ممالک کی جانب سے کہ شاید یہ اسی کا شاخسانہ ہو, اور غلطی سے بھی ہوا ہو تو شاید. مگر نسیم صاحب کا کہنا بہت درست لگتا ہے, اور اس لیے کہ ایران نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر میزائل سے اٹیک ہوتا تو وہ شاید طیارہ کے پرختے اوپر ہی اڑ جاتے اور وہ نیچے اس کا ملبہ ہی گرتا. لیکن جو تصاویر دیکھنے میں نے بھی دیکھی ہیں, ابھی بہت ساری تصاویر ویڈیو بھی دیکھی ہے, تو اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ طیارہ زمین پہ گر کر تباہ ہوا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تحقیقات کب تک مکمل ہوگی, اور ان تحقیقات میں جو ممالک اس میں شریک ہیں, اس میں اس کے متاثر ہیں, وہ اس کو کس طرح سے ایکسیپٹ کرتے ہیں. اس لیے کہ ایران یہ بلیک باکس دینے کو تیار نہیں ہے تحقیقات کے لیے. اور مگر دوسری طرف ایران نے یہ ویلکم کیا ہے ایون امریکہ کو, کہ امریکہ اپنے ایکسپرٹ کو بھیجے اور وہ تحقیقات میں شامل ہوں. یعنی یوکرینین جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ مجھے ابھی تک اس کے شواہد نہیں ملے ہیں کہ میزائل دھرا گیا ہے.
بالکل صحیح.
اور ایران نے ان کو بھی متاثر جو جہاز ہے جس ملک کا, ان کو بھی یہ دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور آ کر کے تحقیقات میں شامل ہوں. اور جیسا کہ نسیم صاحب نے کہا, بالکل درست کہا, کہ یہ اس ملک کا استحقاق ہے کہ جہاں پہ حادثہ ہو وہی اس کی تحقیقات کرے. بالکل. اور ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے.
آپ تینوں حضرات ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں, ہم کچھ کالز بھی موصول کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ ایران میں یوکرین کے لیے روانہ جہاز میں 176 مسافر ہلاک ہو گئے. اس وقت ان کی اموات کے اسباب واضح نہیں ہیں کیونکہ امریکہ اور ایران کے بیچ میں تنازع چل رہا ہے. ہمارے ساتھ نسیم احمد ہیں, فلائٹ انویسٹیگیٹر ہیں اور ریٹائرڈ ونگ کمانڈر ہیں پاکستان میں. ان کے ساتھ آغا مسعود ہیں جو ایرانی میڈیا کو پاکستان میں کور کرتے ہیں, جبکہ شکاگو سے سینئر تجزیہ کار احتشام ارشد نظامی ہیں. اس وقت ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی کالرز, بہت مختصر بات کیجیے, اگر کوئی سوال ہے تو کیجیے. گلگت سے دینار خان. جی جناب, بات کیجیے.
السلام علیکم. جی گلگت پانڈر سے دینار خان بول رہا ہوں.
جی جی, بات کیجیے.
راز یہ ہے کہ جی جی جی, جب جو جانا ہے جی ایرانی جنرل کو مارا امریکہ نے, اس وقت ایران اعلان کیا تھا کہ ہم بدلہ لے لیں گے. بدلہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ خالی جگہ میں بم ڈالے, اور میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے نا امریکہ نے, مسلمانوں کو پیچھے پڑے ہیں, تو بدلے لینے کوئی خون کے بدلے خون لینا چاہیے.
شکریہ, آپ کی بات سن لی. محسن نے کال کیا ہے لیا سے.
ہیلو.
جی جی, بات کیجیے.
السلام علیکم نفیس صاحب. جی, میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بہت مجھے اس کا دلی طور پر افسوس ہوا ہے, اور ہمارے جو مزید مہمان ہیں نسیم صاحب وہ بھی اور دوسرے بھی, وہ بہت اچھی گفتگو کر رہے ہیں کہ تحقیق سے پہلے کسی کو ان پر الزام لگانا.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ظہور احمد نے کال کیا ہے ابٹ آباد سے. جی جناب.
جی السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
ظہور احمد بات کر رہا ہوں ضلع ابٹ آباد ضلع چمنکہ سے. میڈم میں دو سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج جو امریکہ سپر پاور ہے, اس میں زیادہ تر رول جو ہے یہ ایران کا ہے. یقین جائیں ایران کا ہے. ایران اس کو سپورٹ کرنے والا ایران ہے. اس اڑتے انہیں دیکھ دیکھ کر مشرق وسطی میں. دوسرا یہ جو ہے, یہ جو طیارہ جو گرا ہے, اصل میں اس میں اس کی ٹائمنگ جو تھی نا, ادھر ایران نے میزائل مارے ہیں اور گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ بعد یہ طیارہ جو ہے یہ کریش ہوا ہے. تو اس کی ٹائمنگ جو تھی, ٹائمنگ کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے یہ کسی
ٹائمنگ بہت ہی اہم. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میاں والی سے مرید خان.
یا ایران نے
مرید خان. شکریہ.
السلام علیکم جناب. داؤد خان سے بات کر رہا ہوں. یہ جو امریکہ ہے نا, یہ صرف ایران پر الزام لگا رہا ہے, یہ اپنی دشمنی ظاہر کر رہا ہے. اگر کوئی اور دوسرے ملک اگر جو متاثر ہیں وہ اگر سب.
اچھا شکریہ, آپ کی بات سن لی ہم نے. مہربانی آپ کے کال کرنے کا. متین سلیمانی لنڈی کوٹل سے.
میڈم میں مہمان حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عراق پہ جو جنگ مسلط کی گئی نا, ابھی تک ان کی پارلیمنٹ نے قرارداد طرز کیا کہ امریکی نکل جائے, تو یہ کیسی جمہوریت ہے, یہ کیسی ہیومن رائٹس ہے, یہ انٹرنیشنل کورٹ کا ہے ڈیوٹی جنگ. لاکھ عراق ان کو قتل کیا, یہ کیسی جمہوریت ہے.
اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی. اور ہمارے پاس
جمہوریت تو نہیں ہے.
شکریہ. نظر محمد نے کال کیا ہے مدہ خیل سے. جی جناب.
میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یوکرین کا طیارہ, یہ پہلے جو یوکرین میں جو ملیشیا کا طیارہ گرا تھا, اس کے بارے میں کسی نے کچھ نہیں کہا, کیونکہ اس وقت روسیوں کے درمیان جنگ ہو رہا تھا. اور ایران کا طیارہ جو ہے وہ گرا, اس کو اچالا جا رہا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. والسلام.
ملک نائب خان کوہاٹ سے.
جی آپ ہماری نمبر 7 نوٹ کرو نا, کسی وقت ہمارے کو بھی مہمان بناؤ.
اچھا جی. ہاں ملک نائب خان بات کیجیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی, بات کیجیے.
میں عرض کر رہا ہوں مہمان سے, ونگ کمانڈر صاحب سے, کہ امریکہ نے جو ایرانی جاس کو مار گرایا تھا عراق ایران جنگ میں, کیا ان کو اس کی سزا کوئی ملی تھی؟ اور روس نے کوریا کا جہاز مار گرایا تھا سواریوں کا, اس نے کیا کچھ خمیازہ بکتا ہوا تھا یا اس کو کچھ سزا ملی تھی؟ اور یہ جو ایران پر الزام لگا رہے ہیں یہ کان تک درست ہے؟
دیکھیے, جب جنگ ہوتی ہے تو سچ جو ہے وہ دب جاتا ہے. آپ کے کال کرنے کا شکریہ. سحر منظر نے کال کیا ہے لنڈی کوٹل سے.
السلام علیکم میڈم, آپ کو اور مہمان حضرات کو سلام.
وعلیکم السلام.
میڈم یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عراق کے صدر کو کس نے پھانسی دی, لیبیا کے صدر کو کس نے شہید کیا, پاکستان کے 18 جنرلوں کو کس نے مار دیا؟ تو یہ سب امریکہ کر رہے ہیں, امریکہ یہ سازش کر رہے ہیں.
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. شکریہ. چاغی سے محمد صادق. محمد صادق,
پہلے رات کو بھی کل میں نے بھی پیغام دیا کہ امن اچھی چیز ہے, چاہے وہ ایران ہو چاہے وہ امریکہ ہو جہاں پر بھی ہو, تو ہم سب دعا گزار ہیں وہاں کے لیے. لیکن امریکہ کو بھی چاہیے کہ وہ کچھ پرامن کرے, اور پاکستان ایران کو بھی چاہیے کہ وہ امن کا مظاہرہ پیش کرے. بہت شکریہ مشرق وسطی میں.
ہم کیونکہ اپنے مہمانوں کو موقع دینا چاہتے ہیں. آغا صاحب, ظاہر ہے ہمارے کالرز جو ہیں وہ زیادہ تر خطے میں ہیں, وہ ایران پر وہ امریکہ پہ قصور ڈال رہے ہیں, لیکن اصل میں یہ بتائیے کہ ایران کتنا اس وقت کھلے دل سے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوگا اگر واقعی پتہ چلا کہ ان کے میسائل نے اس جہاز کو گرایا تھا؟
یہ ہے کہ اگر ایسی تحقیق کے ذریعے نتیجہ برآمد ہوتا ہے تو وہ یقینی طور پر, کیونکہ ایران کے جو لوگ ہیں اور جو قیادت ہے وہ بڑی مخلص ہے, ایماندار ہے, وہ تسلیم کر لیں گے. لیکن یہ میں بتاؤں کہ یہ جملہ کہنا امریکہ کی طرف سے کہ وہ روسی میزائل تھا, لیکن یہ جھوٹ بول کے دو ملکوں کے تعلقات کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں. ایران کے پاس تو روسی میزائل کے علاوہ کئی اور ممالک کے میزائل ہیں جو میں کہنا نہیں چاہتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ یہ اس قسم کی جو گفتگو کی جا رہی ہے امریکہ کی طرف سے, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنے بیانات جو ہیں بدل رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے غلطی, کوئی ایسے فرینڈلی فائر نہیں تھا. میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ایک مہم چل رہی ہے اور ایران کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور رشیا کو بھی اس میں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اگر پھر آپ سے رہتا ہوں وہ یقینی طور پر تسلیم کر لیں گے کہ ہاں ہماری یہ غلطی تھی اور اس غلطی کو ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے اس قسم کی مہم چلانا, میں سمجھتا ہوں ایک بار پھر اسکلیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں ایران اور امریکہ کے مابین, اور اب اس میں روس بھی شامل ہو جائے گا. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اسکلیشن از گڈ فار دی ورلڈ اینڈ اٹ ول اگین ڈسٹرب دی ورلڈ پیس. یہ میرا خیال ہے.
ٹھیک ہے, آپ کی بات سن لی. ظاہر ہے دنیا کی نظریں اس پر ہوں گی کہ کون ذمہ دار تھا اس جہاز کے گرنے کا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے ایرانی میڈیا کے نمائندہ آغا مسعود پاکستان میں, ان کے ساتھ تھے فلائٹ انویسٹیگیٹر اور ریٹائرڈ ونگ کمانڈر نسیم احمد, اور یہاں شکاگو سے تجزیہ کار احتشام ارشد نظامی. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم ابھی آتے ہیں بھارت کے معاملے پر, جہاں کی عدالت عظمیٰ نے کشمیر میں انٹرنیٹ کی بحالی پر ایک فیصلہ دیا ہے کہ اس انٹرنیٹ کو جو بند رکھا گیا وہ بالکل سراسر غلط تھا. اس پر ہم چلیں گے کشمیر, جہاں سے کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر شیخ شوکت حسن ہمارے ساتھ ہیں سری نگر سے, جبکہ بھارت سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آئیے اس حوالے سے پہلے آپ لوگوں کو ایک رپورٹ سناتے ہیں, پیش کر رہے ہیں سہیل انجم.
عدالت عظمیٰ نے یہ فیصلہ سینئر کانگریس رہنما غلام نبی آزاد اور کشمیر ٹائمز کی ایگزیکٹو ایڈیٹر انورادھا بھسین اور دیگر کی عذرداریوں پر دیا ہے جن میں جموں کشمیر میں عائد پابندیوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ عدالت نے ان تمام حکومتی اور بلدیاتی ویب سائٹس پر جہاں انٹرنیٹ کے غلط استعمال کا بہت کم امکان ہے اور اسپتالوں اور تعلیمی مراکز جیسے لازمی خدمات کے اداروں میں انٹرنیٹ بحال کرنے کی ہدایت دی۔ جسٹس این وی رمنا، آر سبھاش ریڈی اور بی آر گوئی پر مشتمل بینچ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اظہار خیال کی آزادی اور انٹرنیٹ کے تبسس سے ہونے والی تجارت کو دستور کی دفعہ 19(1) کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ اس پر پابندی دفعہ 19(2) میں درج وجوہات کی بنیاد پر ہی لگائی جا سکتی ہے۔ عدالت نے مزید کہا کہ صرف حکومت کے فیصلے سے اختلاف کی وجہ سے انٹرنیٹ پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ عدالت نے کہا کہ حکومت جہاں بھی انٹرنیٹ خدمات معطل کرنے کا فیصلہ کرے تو اسے اس کی تفصیلات عام کرنی چاہیے۔ یاد رہے کہ کشمیر میں 5 اگست کو دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد سے ہی مماثلات اور دیگر سرگرمیوں پر پابندی عائد ہے۔ انورادھا بھسین کی وکیل وریندا گروور نے عدالت کے ہاتھے میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا،
اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ اسٹیٹ نے کوئی بھی آرڈر جس سے انہوں نے ٹیلی کام کو اور انٹرنیٹ کو بند کیا، 144 لگایا، لوگوں کی موومنٹ کو بند کیا، وہ آرڈر سارے پبلش بھی نہیں کیے اور وہ کورٹ کے سامنے بھی نہیں رکھے۔ انہوں نے کہا یہ غلط ہے، یہ آرڈرز کو پبلش کرنے کا ان کو ایک ڈائریکٹو دیا گیا ہے اسٹیٹ کو کہ سارے آرڈرز پبلش کیے جائیں گے اور فیوچر میں بھی سارے آرڈرز ہمیشہ پبلش ہوں گے اور لوگ اس آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں۔
کانگریس اور بعض دیگر اپوزیشن جماعتوں نے فیصلے کا خیر مقدم کیا اور اسے مودی حکومت کی مبینہ غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے ایک دھچکا قرار دیا۔ غلام نبی آزاد نے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا،
میں بدھائی دینا چاہتا ہوں کہ اس بینچ نے لاکھوں بلکہ 125,000,000 جموں کشمیر کے عوام کے مطابق نرنے دیا ہے اور سرکار کو 3-4 چیزیں بتائی ہیں جو ہر ویکتی کے دل میں تھی۔ وہ لگتا ہے کہ سپریم کورٹ بالکل پلس فیل کر گیا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کو، نبض۔
کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسوادی نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جموں کشمیر میں صورتحال کے معمول پر آنے کے حکومت کے دعوے کو جھوٹا ٹھہراتا ہے۔ اس سے قبل 21 نومبر کو ہونے والی سماعت کے دوران حکومت نے یہ کہتے ہوئے پابندیوں کو جائز قرار دیا تھا کہ ان احتیاطی اقدامات کی وجہ سے نہ تو سیکورٹی فورسز کی جانب سے ایک بھی گولی چلانی پڑی اور نہ ہی کسی ایک بھی شخص کی جان گئی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
اور ہم چلتے ہیں نئی دہلی، جہاں سے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار قمر آغا نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آغا صاحب، یہ بتائیے، حکومت تو بی جے پی کی ہے اور اب یہ جو اتنا بڑا فیصلہ انہوں نے دیا ہے جموں اور کشمیر میں کہ وہاں انٹرنیٹ کی جو پابندی ہے اس کو ہٹانا لازمی ہو گیا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے چیلنج ہوگا؟
ابھی گورنمنٹ نے کوئی اس طرح کی میٹنگ یا کوئی اس طرح کی بات کہی نہیں۔ اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں اس کو چیلنج کرنے سے بہت زیادہ حاصل اصول نہیں ہوتا۔ یہ بیسیکلی ڈائریکٹیو ہے اسٹیٹ کو، انہیں نے دیا ہے گورنمنٹ کو کہ آپ، اور یہ بھی ان کو یاد دلایا ہے گورنمنٹ کو کہ جو انٹرنیٹ ہے یہ سب بیسیکلی جو ہے یہ فنڈامنٹل رائٹس سے جڑا ہوا مسئلہ ہے۔ اس میں کورٹ کا ماننا یہ ہے کہ فوراً جتنی ایٹ لیسٹ جو گورنمنٹ ویب سائٹس ہیں اور لمیٹڈ ای بینکنگ فیسیلیٹیز جو ہیں یا جو ضروریات زندگی سے جڑی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی ضمن ان کی جتنی جلدی ہو سکے اس کو ریسٹور کر دیا جائے۔ انٹرنیٹ سے جو ساری چیزیں انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی جو ہیں، جتنی بھی جو ضروریات زندگی سے ان کا تعلق ہے ان کے لیے کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی کہا کہ کوڈ جو ہے سیکشن 144 کے تحت اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ سیکشن 144 بہت پرانا سیکشن ہے، انگریزوں کے وقت کا ہے یہ، یہاں پہ ہندوستان میں اور پاکستان میں بھی شاید ہے ابھی۔ اس میں 4 آدمی سے زیادہ ایک جگہ پہ لوگ جمع نہیں ہو سکتے اور کوئی پبلک گیدرنگ اس سے زیادہ ہوگی تو وہ ان لافل ہو جاتی ہے۔ مجسٹریٹ کو رائٹ ہے اور رائٹ ٹو اسپیک بھی اسی سے جوڑ دیا گیا۔ اس طرح چیلنج کیا ہے، گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اس کو بند اس لیے کیا کہ آتنکوادی سنگٹھن جو ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں انٹرنیٹ وغیرہ سے, انٹرنیٹ بینکنگ کے ذریعے منی لانڈرنگ بھی ہوتی ہے, اور ان سب کو روکنے کے لیے یہ قدم ضروری تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ٹیمپرری ہے, ہم نے پرماننٹلی نہیں بند کیا, حالانکہ کافی دن اب ہو گئے ہیں ان کو, اور دھیرے دھیرے گورنمنٹ کا کہنا یہ کہ ہم اس کو ریلیکس بھی کرتے جا رہے ہیں, ہم نے بہت سی سہولیتیں دے دی ہیں لوگوں کو اور آنے والے وقت میں اور بھی دیں گے.
جی آغا صاحب آپ کی طرف واپس آتے ہیں, لیکن ہم سری نگر چلتے ہیں جہاں سے پروفیسر شیخ شوکت حسن ہمارے ساتھ ہیں. شیخ صاحب آپ بتائیے کہ سری نگر میں اس فیصلے کو کس طرح لیا جا رہا ہے, آپ کے خیال میں یہ جمہوری اقدار کے لیے کس حد تک ایک جیت ہے؟
فیصلہ تو بہت اہم ہے, کیونکہ اس فیصلے کے تحت انہوں نے کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن, اظہار رائے کا جو حق ہے, انٹرنیٹ اس کا ایک حصہ بنتا ہے. لیکن عملاً اس فیصلے کا اثر کشمیر پر کیا ہوگا, اس معاملے میں ہم لوگ ابھی انتظار میں ہیں, کیونکہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں کہ بہت سارے فیصلے سپریم کورٹ کے آئے اور عملاً کشمیر میں ان کا نفاذ نہیں ہوتا. مثال کے طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ کسی کو ہتھ کڑی پہنائی نہیں جا سکتی. ہم کلاس میں یہی پڑھاتے تھے لڑکوں کو, لیکن پھر ایگزام ہال میں پہنچتے تھے تو وہاں ہمارے ہی لڑکے جو جیلوں میں ہوتے تھے ہتھ کڑیاں پہنا کے امتحان دینے لائے جاتے تھے. اسی طرح پی ایس سی پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت بہت سارے لوگوں کو جیل مار دیا جاتا ہے, پبلک سیفٹی ایکٹ عدالت اس کو رد کر دیتی ہے, اس آدمی کو پھر جیل کے دروازے تک پہنچایا جاتا ہے, وہاں پھر ایک نیا پبلک سیفٹی ایکٹ اس پر لگایا جاتا ہے اور پھر دو سال تک وہ اس کو لڑتا رہتا ہے. دو سال بعد اسے کورٹ جب کاش کر دیتی ہے تو پھر اس پر ایک نیا ایکٹ نافذ کیا جاتا ہے. تو کورٹ کے بہت سارے فیصلے ہیں جو دیے ہیں انہوں نے فنڈامنٹل رائٹ سے متعلق, بنیادی حقوق سے متعلق, لیکن کم کشمیر میں عملاً اس کا نفاذ بہت کم ہی ہوتا ہے, اور ایک آدمی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ کورٹ نے کہا کہ وہ سپریم کورٹ جا سکتے ہیں. یہاں سے سپریم کورٹ جانا ایک عام آدمی کے لیے کوئی آسان کام نہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ ریاست جو ہندوستان کی ہے اس فیصلے کی روشنی میں کس حد تک کشمیر میں انٹرنیٹ کی جو پابندی آئے دن ہوتی رہتی. اور
پروفیسر شوکت یہ بتائیے, یہ بتائیے آپ کے علم میں ہے کہ ایک مزاحمتی تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے یہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف نئی دہلی میں, جس میں ہم سن رہے ہیں کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے علاوہ جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے بھی جو اساتذہ اور طالب علم ہیں وہ شامل ہیں. پورے ملک میں بھارت میں اس وقت جو ہیں لوگ مظاہرے کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں اب آپ لوگ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں گے کشمیر میں, تو اس کا کیا اثر آپ ممکنہ طور پہ دیکھ سکتے ہیں؟
دیکھ لیں گے نہیں بلکہ دیکھ رہے ہیں.
اچھا,
لیکن کشمیر میں جو بھی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے والا فرد ہے وہ تو جیلوں میں ہے, اور بہت جلد اس پر پبلک سیفٹی ایکٹ اور دوسرے یہاں کے جو قوانین ہیں وہ نافذ کیے جاتے ہیں. تو دیکھنے کے باوجود کشمیری اس ایسی لبرٹیز انجوائے نہیں کر پاتے جتنے ہندوستان میں لوگ انجوائے کرتے. اور جیسا میں نے بتایا سپریم کورٹ کے ہزاروں فیصلے آتے ہیں, دسیوں فیصلے آتے ہیں, ان پر ہندوستان کے میں عمل ہوتا ہے, لیکن کشمیر کو شاید حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی ایلین علاقہ ہے جس پر ان چیزوں کا اطلاق نہیں ہوتا. اور اس کا ہم مشاہدہ میں نے بتایا خود کر چکے. کلاس میں لڑکے کو یہ پڑھایا کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ ہتھ کڑی مت پہنو, جب وہ امتحان حال میں پہنچ جاتا ہے وہاں اپنے ہی کلاس میٹ کو دیکھتے ہیں کو ہتھ کڑی پہن کے اسے امتحان دینے لایا جاتا ہے. تو کشمیر میں ان سپریم کورٹ کے فیصلوں کا انتباق بہت کم ہوتا ہے, اور اس وجہ سے لوگ وہ لبرٹیز جو ہندوستان میں لوگ انجوائے کر لیتے ہیں
میں ایک بول سکتا ہوں
جی 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 بالکل
اویلیبل نہیں رہتا
بالکل
جو کچھ کشمیر میں ہو رہا جو کچھ کشمیر میں ہوا انٹرنیٹ کے ساتھ وہ اب یو پی میں بھی ہونے لگا اور دیگر علاقوں میں بھی ہونے لگا جو کچھ
جی جی قمر آغا کو موقع دیتے ہیں یہ سینئر صحافی سیاسی تجزیہ کار ہیں نئی دہلی میں ہوتے ہیں جی سی جی
میں دیکھیے دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ ابھی تک تو 370 ہٹنے سے پہلے تک تو کانسٹیٹیوشن کشمیر کا الگ تھا اور بہت سے فیصلے وہاں امپلیمنٹ نہیں ہوتے تھے اور وہاں کی گورنمنٹ جو تھی وہ اس کے فیلئر کو بھی یہ لوگ سینٹرل سے ایٹریبیوٹ کر دیتے ہیں یہ بڑی پرابلم ہے اور ہم میرا ماننا یہ ہے کہ پچھلے 15-20 سال سے وہاں سکسیسو پولیٹیکل پارٹیز یا گورنمنٹ جو تھیں وہ لگاتار فیل ہو رہی تھیں کرپشن ہائی ہینڈنس انفیشینسی فیل ٹو ڈیلیور جس کی وجہ سے اتنی حالات وہاں پہ بگڑے اس میں سینٹر کا کوئی رول نہیں تھا اس میں صرف وہیں کے لوگ تھے کشمیر میں ایک یہ عادت ہو گئی ہے وہاں کے لوگوں کو وہاں کے خاص طور میں جو ایلیٹ کلاس ہے وہ ہر چیز کو سینٹر پہ بلیم کر دیتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ان کی گورنمنٹ تھی ان کی گورنمنٹ نے کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا وہاں پہ کیوں نہیں بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن کو نہیں کیا گیا وہاں پہ کرپشن کیوں نہیں کم کیا گیا یا جو سپریم کورٹ میں جو رول پاس ہوئے ہیں ان کو کیوں نہیں اسٹیٹ گورنمنٹ نے امپلیمنٹ کیا وہاں پریزیڈنٹ رول تو تھا نہیں
ڈاکٹر شوکت آپ جواباً کیا کہنا چاہیں گے
جی جی پچھلے 5 اگست سے بلکہ 1 سال سے جموں کشمیر میں صدر راج نافذ ہے اور صدر راج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست سینٹر کے اس میں رول میں ہے اسی دوران یہاں جو انتظامیہ ہے اس نے تو ایک ورلڈ ریکارڈ قائم کیا انٹرنیٹ بین کا دنیا میں آج تک کسی جگہ اتنے لمبے عرصے تک انٹرنیٹ بین نہیں ہوا اور یہ ریکارڈ تب قائم ہوا جب یہاں براہ راست سینٹرل گورنمنٹ کی حکومت دوسری بات یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں بنیادی حقوق ہیں یہ ہمیشہ سے جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں ہے وہی یہاں اپلائی ہوتے ہیں اسٹیٹ کانسٹیٹیوشن میں صرف ڈائریکٹو پرنسپلز اور کچھ اور چیزیں تھیں لیکن جو فنڈامنٹل رائٹس پارٹ 3 انڈین کانسٹیٹیوشن کا وہ شروع سے ہی یہاں اپلائی ہوتا ہے اور لیکن جو اس کا عملی نفاذ ہوتا ہے ہندوستان کے دیگر علاقوں میں کشمیر میں اس کا نفاذ بہت کم ہوتا ہے اور مقامی حکومت ہے ہی نہیں بلکہ مرکز کا براہ راست حکومت یہاں رول ہے جی
میں جی 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 بتائیے
میں یہ غلط کہہ رہے ہیں اسٹیٹ گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کرتا ہے اسٹیٹ ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے اگر کسی اسٹیٹ میں نہیں ہو رہا ہے تو اسٹیٹ گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے ان کو اگر وہ اسٹیٹ نہیں کر رہی ہے تو سپریم کورٹ میں یہ آ کے اپیل کر سکتے ہیں کہ بھائی ہماری اسٹیٹ میں یہ چیز جو سپریم کورٹ نے رول پاس کیا ہے یا فنڈامنٹل رائٹس جو ہے ہم کو نہیں مل رہے ہیں تو سپریم کورٹ ان کو ضرور ان کی بات سنے گی اور اس کے اوپر وہ کرے گا لیکن مجھے نہیں سمجھ ہاں یہ صحیح بات ہے کہ جب 370 ہٹ گیا ہے اس کے بعد سے اسٹیٹ جو ہے وہ دلی سے سینٹرل رول کے تحت ہو رہی ہے ابھی نئے قانون وہاں بہت سے بننے ہیں جو ابھی بنے نہیں میرا خیال ہے الیکشن ہوگا اور اس کے بعد ہی ان کا وہ اسمبلی میں وہاں کے پاس ہوں گے اور پھر دلی جائیں گے اور دلی سے بھی
ڈاکٹر شوکت یہ ذرا بتائیے کہ اس وقت جو ہیں سری نگر میں کیا حالات ہیں کیونکہ جو پاکستان کے اندر کشمیر کے لوگ ہیں وہ سننا چاہ رہے ہیں کہ کچھ بہتری آئی ہے اتنے 9-10 مہینوں میں
بہتری تو پچھلے 5-6 مہینے سے صرف یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ فون پر بات کر پا رہا ہوں
صحیح.
یہ بھی 5 اگست کے بعد کم از کم 3 مہینے تک ہم کر نہیں پاتے تھے آپ کو معلوم ہے آپ نے کوشش بھی کی ہوگی آپ سے فون پر بات کرنے کی
جی.
انٹرنیٹ تو ابھی بھی چالو نہیں ہے اور صرف ایس ایم ایس 3-4 دن پہلے سے کچھ فونز پر ہم لوگ استعمال کر پاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہندوستان میں ایک مسلمہ ایک حق تسلیم کیا جاتا ہے لیکن مجھے یاد ہے 2010 میں یہاں مقامی جو ٹی وی چینل تھے ان کو ایک آرڈر کے ذریعے کہا گیا کہ کوئی بھی پولیٹیکل ڈسکورس نہ کریں وہ صرف انٹرٹینمنٹ پروگرام کر سکتے ہیں اور آج تک وہ بس
एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ही करते हैं और इक्का दुक्का कहीं खबर दे दी, लेकिन पॉलिटिकल कमेंट्रीज वगैरह उन पर अभी तक शायद इजाजत नहीं। तो हालात जो के तू है कि बुनियादी हकूक यहाँ बस दस्तूर में लिखे हुए और अमलन लोगों को उनको एंजॉय करने का कोई मौका नहीं मिलता।
अच्छा, बहुत शुक्रिया। हम इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करते हैं और आप दोनों हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे साथ थे डॉक्टर शेख शौकत हसन और उनके साथ थे भारत से सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज़ियाकार कमर आगा। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक ब्रेक लेते हैं।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तयाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और हम अपने आखिरी मौजू की तरफ आते हैं। मौजू बहुत अहम है क्योंकि हमारे पास जो खबरें आई हैं उसके मुताबिक मोइंजोदारो में आसार कदीमा पर एक कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसके लिए दुनिया भर के माहिरीन आए हैं। हम इस सिलसिले में मोइंजोदारो आर्कियोलॉजिकल साइट के एक रुकन सिकंदर होलियो को भी लेंगे। उनके अलावा हमारे साथ होंगे काजी आसिफ। लेकिन आइए इस हवाले से सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं मोहम्मद साकिब।
वादी सिंध की कदीम तहजीब के मरकज मोइंजोदड़ो की दरियाफ्त के तकरीबन 100 साल बाद पहली बार इस कदीम तहजीब से मिलने वाले रस्म खत को समझने के लिए इंडस स्क्रिप्ट के उनवान से 3 रोजा आलमी कॉन्फ्रेंस मोइंजोदड़ो में ही जारी है, जहां पर पाकिस्तान समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए माहिर आसार कदीमा शरीक है। सूबा सिंध के सेक्रेटरी कल्चर अकबर लगारी का कहना है की सूबाई हुकूमत की जानब से मुनदा कॉन्फ्रेंस में माहरीन इस बात पर गौर कर रहे हैं की तकरीबन 5000 साल कबल दरियाए सिंध के किनारे आबाद इस बस्ती से मिलने वाली मुख्तलिफ अशिया पर कुनंदा रस्म खत और मोहरों पर नकुश को कैसे समझा जाए।
इसका मकसद ये है कि जो हजारों साल पहले यहाँ कोई जबान बोली जाती थी जो यकीनन सिंधी थी, लेकिन वो उसकी लिखत जो है, स्क्रिप्ट जो है, वो आज तक पढ़ा नहीं जा सका और वो स्क्रिप्ट मौजूद है सील्स पर और जो पॉटरी वगैरह है उनके ऊपर वो स्क्रिप्ट मिला है। तो उस स्क्रिप्ट पे ये पहली कॉन्फ्रेंस है जो कि स्क्रिप्ट पे बाकायदा कॉन्फ्रेंस हो रही है इंडस स्क्रिप्ट पे।
माहिरीन का कहना है कि मोइंजोदड़ो से मिलने वाली तहरीरें इसलिए भी मुनफरिद हैं क्योंकि ऐसी तहरीरें वादी सिंध के किसी और हिस्से के अलावा दरियाए गंगा के किनारे आबाद बस्तियों, मिस्र, मेसोपोटामिया और दीगर तहजीबों में से किसी और जगह नहीं पाई गई। 100 साल की दरियाफ्त में अब तक ये भी वाज़ेह नहीं हुआ कि मोइंजोदड़ो के रिहायशी किस मजहब के मानने वाले थे। जर्मन माहिर आसार कदीमा जोनाथन मार्क के ख्याल में इन सवालात का जवाब हासिल करने के लिए इलाके में मजीद खुदाई करके मजीद तहकीक की जरूरत है।
जब तक दो मुख्तलिफ जबान के कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला, जैसे मिस्र में मिला, जैसे ईरान में मिला, उस दिन तक हम इसकी तर्जुमा नहीं कर पाएंगे। तो अभी हम तलाश कर रहे हैं उस जैसे ना डॉक्यूमेंट, मगर नहीं मिला। तो इसके लिए और खुदाई होना चाहिए, इसके लिए और रिसर्च होना चाहिए, मगर जब तक बायलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल स्क्रिप्ट नहीं मिलेगा तो इसके तर्जुमा नहीं हो पाएंगे।
वादी सिंध की तहजीब के रस्म खत को डी कोड करने के लिए पहले भी बहुत सी कोशिशें की जा चुकी हैं जो कि अब तक मुहक्किकीन के सवालात के जवाब देने में नाकाम रही है। तहम माहिरीन का ख्याल है कि इस तहजीब के हवाले से काफी ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि इंडस स्क्रिप्ट का स्टाइल कई बार इर्तिका की मनाजिल तय करता रहा, इसलिए इस तहरीरी निजाम को समझने के लिए स्क्रिप्ट के इर्तिका को समझना भी जरूरी है। बाज़ माहिरीन के ख्याल में तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए कंप्यूटेशनल तरीकों और मशीनों की मदद हासिल करना होगी। तहम ये बात तय है कि ये एक इंतहाई पेचीदा और मुश्किल काम है जिसको सरंजाम देने के लिए ये कॉन्फ्रेंस अहम किरदार अदा करेगी। मोहम्मद साकिब, वॉइस ऑफ अमरीका, कराची।
और इस पर बात करने के लिए आसार कदीमा के एक माहिर सिकंदर अली होलियो हमारे साथ हैं। वो मोइंजोदड़ो आसार कदीमा की साइट के एक रुकन भी हैं। सिकंदर होलियो, सबसे पहले तो इस कॉन्फ्रेंस के बारे में कुछ बताइए कि इसकी अहमियत क्या है और इससे आप लोग क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं।
जी, ये कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट जो गुज़श्ता 100 साल से, बिकॉज़ इत्तेफाक है कि इस साल 100 साल होने को है जब मोइंजोदड़ो की दरियाफ्त हुई थी,
اور ان 100 سال کے اندر وہ اسکرپٹ پڑھا نہیں جا سکا, ڈی کوڈ نہیں ہو سکا. اس پہ کافی فرق نہیں ہے. 70s میں بھٹو صاحب کے زمانے میں ڈاکٹر آسکو پارپولا اور ان کے لنگوسٹ سراج مکمل نے کام کیا, کئی اور لوگ اسکالرس کام کرتے رہے. لیکن ابھی جب ریسنٹلی ایکٹیویزم کلچرل بنا تو ان کے کلچر منسٹر سردار علی شاہ تھا اور باقی لوگوں کا انٹرسٹ تھا, تو انہوں نے 3 سال پہلے موئن جو پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس کی, اور ابھی پچھلے 2 دن سے انفراسٹرکچر کے اوپر کانفرنس چل رہی ہے جس کے اندر امریکہ سے, اٹلی سے, فرانس سے, انڈیا کے ایکسپرٹس ہیں, پاکستان کے ایکسپرٹس ہیں, جو فوکس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ایجپشن, میسوپوٹیمین اور باقی سولائزیشن کے اسکرپٹس اور رسم الخط تو پڑھے جا چکے ہیں لیکن ابھی ہمارا نہیں پڑھا جا سکا ہے یا اس کے اوپر سیریس رپورٹ نہیں ہوئی. تو اس میں کافی سر جوڑ کے بیٹھے ہیں اسکالرس اور کافی باتیں ہوئی ہیں جس کے اندر یہ کرکس یہ سامنے آیا ہے کہ یہ بہت مشکل اور پیچیدہ کام ہے اور ایفرٹ سمجھے کہ اسٹارٹ ہوئی ہے. اگر اسی یکسوئی کے ساتھ اور اسی پیشن کے ساتھ کام کیا گیا تو کوئی بہت بڑی بریک تھرو آ سکتی ہے, جس کے لیے ظاہر ہے کہ انہیں ایکسپرٹس کی مدد درکار ہوگی اور سندھ گورنمنٹ کی جو کلچر ڈپارٹمنٹ ہے وہ فلی کمیٹیڈ ہے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کہ ان کے ساتھ سارے وسائل بھی دیں, ان کو فیسلیٹیٹ بھی کریں تاکہ یہ کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے پائے.
اس وقت ہم قاضی آصف کی طرف آتے ہیں جو کہ جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے اس معاملے پر. قاضی آصف یہ بتائیے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ انڈس اسکرپٹ جو ہے وہ سندھی زبان کے سے بہت زیادہ ملتی جلتی ہے. سندھی زبان نے اور کون کون سی زبانوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا جس کی وجہ سے اس کو اب مزید پڑھنے کی ضرورت ہے؟
اصل میں مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو لپی ہے یا جس کو آپ لکھنے کا طریقہ کار ہے, اسکرپٹ ہے جو, اس کو اس پر سارا مسئلہ ہے. اب ابھی تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی سندھی کا کوئی اوائلی جو ہے پرانے زمانے کا جو ہے وہ لکھائی جو لکھت ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اسی ریجن کے حوالے سے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے کہ جو کلچرلی جیسے ڈانسنگ گرل کے جو بازو پہ چوڑیاں ہیں, اسی طرح کی چوڑیاں آپ کو تھر میں لوگ اور سندھ کے مختلف علاقوں میں خواتین کو پہنی ہوئی ملیں گی. تو اس سے بھی اور کلچرلی بہت سی چیزیں ہیں جو تسلسل ہے 5000 سال پرانا, اس میں ایک اجرک کے ڈیزائن بھی ہے. تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو لینگویج ہے اس کے لکھنے کا طریقہ کار اب اگر ہم لکھ رہے ہیں عربک اسکرپٹ لکھ رہے ہیں تو باقی جو اس سے پہلے جو سندھی لکھی جا رہی تھی اس کے لکھنے کا دیوناگری اور دوسری جو چیزیں مطلب ہم اسکرپٹ استعمال کرتے تھے تو یہ بھی کوئی اس کا تسلسل ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ تو اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ کہنا قبل وقت ہے جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ جو ڈیجٹس ہیں یہ جو پڑھائی ہے یا جی, کیونکہ اس میں ایک دوسرا مسئلہ بھی اہم یہ ہے کہ موہنجو دڑو سے کوئی بہت لمبی جسے کہیں کہ ایک جو لکھی ہوئی پوزیشن میں کوئی چیز نہیں ملی ہے, وہ صرف جو سیلز پہ مختصر الفاظ ہیں جو 5-10-8 سے زیادہ نہیں ہیں, تو ان کو بیسیکلی وہاں سے ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ کس کی نشاندہی کر رہے ہیں, کسی شہر کی کر رہے ہیں, کسی اناج کی کر رہے ہیں, کسی اور چیز کی کر رہے ہیں. تو ابھی تک یہی ہے. اور مصر ایجپٹ میں یا دوسری جگہ پہ وہاں پہ لکھائی کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا تقریباً ایک پیج تک بھی ملا ہے کنٹینیوٹی کے ساتھ. تو یہاں ایسا نہیں ہے, یہاں پہ مختلف چیزوں کو ملا کے ہمیں چیزوں کو
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی سکندر ہولیو سے. سکندر ہولیو, ہم نے جو رپورٹ سنی اس میں مارک کینویر نے غالباً یہی بات کی کہ اگر 2 زبانوں کا امتزاج ملتا ہے جس طرح مصر اور ایران میں ملا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کون کون سی جو ہیں ثقافتیں گزری ہیں, کون کون سے لوگ یہاں سے گزرے ہیں. اس وقت کیا شبہ کیا جا رہا ہے کہ سندھ کی جو تاریخ ہے اس میں کون کون سی زبانوں کا اثر ہوگا؟
دیکھیں, بالکل یہ بھی بات ہوئی اور بہت سی اور بھی باتیں ہوئیں, اور اس کے اندر یہ تو کلچرل ایکسچینج تو کلچرز کا ہوتا ہے, سولائزیشن کا ہوتا ہے, جیسے آج کے زمانے میں کنٹمپریئر کے اندر تہذیبوں کا اور ممالک کا ہوتا ہے, تو وہ اس سے بھی ایک کلو اور کی تو مل سکتی ہے. لیکن اور بھی باتیں ہوئیں. مارک نوزر نے ایک اور بڑی بات امپورٹنٹ کی, اس نے یہ کہا کہ موہنجو دڑو کی ابھی تک 10% ایکسکیویشن یا خدائی ہو سکی ہے. تو اگر اس کو زیادہ آپ ایکسکیویٹ کریں گے اور ڈگ آؤٹ کریں گے تو اس سے بہت سی چیزیں اور مل سکتی ہیں جو ہمیں کسی بڑے بریک تھرو کے اوپر لے جا سکتی ہیں, اس کلچر کو, سولائزیشن کو, اس پوری اسٹرکچر کو, ان کے اسپرٹ کو سمجھنے میں مدد ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اسکالرس باقی اسپیکٹس دیکھ رہے ہیں. ہاں یہ بات ضرور ہوئی کہ یہ جو سندھی لینگویج, یہ جو موہنجو دڑو کی اسکرپٹ ہے, انڈسٹری اسکرپٹ جس کو کہتے ہیں, اس کا زیادہ تر تعلق ڈریویجن لینگویج سے بتایا جاتا ہے. آج یہ بھی بات ہوئی ہے کہ انڈین اسکالر کی پیپر پڑھا گیا کہ جو پری ڈریویجن پیریڈ ہے اس کو بھی فوکس کریں, بیکاز پری ڈریویجن پیریڈ کے اندر لوگ نیچر کی پوجا کرتے تھے اور جانوروں کو بہت گلوریفائی کرتے تھے. اس لیے آپ دیکھیں جتنی سائنز ہیں, کہیں پہ یونیکارن ہے, کہیں پہ اور چیزیں ہیں, کہیں پہ فش ہے, کہیں پہ پرندے ہیں, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یہ اسکالرس ان ساری چیزوں کو جوڑ کے کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے اندر یہ ضرور ہے کہ وہ لینگویج ہماری یا اسکرپٹ کی آئسولیشن میں تو نہیں ہوگا, اتنا بڑا بڑی سولائزیشن کی تو دنیا کے ساتھ بھی ملتی جلتی ہوگی. تو میرا خیال ایجپشن اور میسوپوٹیمین اور ایون چائنیز سولائزیشن کے ساتھ کنیکشن جوڑ کے بتایا جا سکتا ہے. اس کے اندر ایک جاپنیز اسکالر تھا جس نے پیپر پیش کیا, اس نے بڑی کمپیوٹیشنل میتھمیٹکس سے بتایا, اسٹرکچرز اور فارمولا دے کے کہ کیا کیا مماثلت ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں پہ ہم ذرا ان کی نزدیکی کو ٹریس آؤٹ کر سکتے ہیں.
قاضی آصف, آپ یہ بتائیے, ہم جانتے ہیں کہ سندھ پر ہندو تہذیب کا بہت بڑا ایک اثر ہے. موہنجو دڑو میں آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اگر کھدائی ہوئی, اور جیسے کہ سکندر ہولیو کہہ رہے ہیں کہ صرف 10% بھی نہیں ہوئی ہے, تو کیا کیا پتہ چلے گا کہ ہم لوگ ہندو ثقافت سے اور خطے کی ثقافت سے کس حد تک جڑے ہوئے ہیں؟
جیسے آپ کی رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ ابھی تک کوئی یہ طے نہیں ہوا کہ یہ کس مذہب سے تعلق ہوتا تھا ان لوگوں کا. تو ابھی تک جو استوپا کا حصہ ہے وہ تو بدھ مت کا ہے. یہ تو ماہرین اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ موہنجو دڑو کا جو وہ حصہ ہے جو ابھی تازہ, جس کو کہہ سکتے ہیں 1500 سال پرانا, 1000 سال پرانے کی تک بات ہے. لیکن موہنجو دڑو کے مختلف جو ابھی حصے ہیں وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے کور ڈرلنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا تاکہ زمین کی گہرائی میں جا کے معلوم کیا جا سکے کہ اس کے اندر اور کتنے تہ ہیں. تو اس سے بھی ابھی جو ابتدائی رپورٹ ہے اس کے مطابق اس کی جو قدامت ہے, جو اس کی جو پرانے ہونے کی بات ہے, وہ 5000 سے آگے جا کے 8000 سال تک چلی گئی ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ اس میں دوسری چیزیں بھی آئیں گی, لیکن اب یہ ہے کہ وہ ابھی اور جدید طریقے آ گئے ہیں کہ ہم اس میں سے چیزوں کو نکال کے باہر لا سکتے ہیں. اور اس میں سے صرف یہ نہیں کہ لینگویج کے حوالے سے بھی بات ہو سکتی ہے, تو لیکن یہ دوسری چیزیں بھی سامنے آ سکتی ہیں. لیکن موہنجو دڑو کے حوالے سے یہ جو سسٹم ملا ہے, جیسے یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ موہنجو دڑو کوئی ایسا نہیں تھا شہر کے جو کوئی دو بندے گھر بنے, پھر 5 گھر آ گئے, پھر 6 گھر, اس طرح سے بڑا شہر بنا. بلکہ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے اسلام آباد کا شہر تھا وہ ڈیزائن کر کے ایک ہی وقت میں بنایا گیا تھا, موہنجو دڑو سے بالکل اسی طرح سے بنایا گیا تھا. تو اس وقت کے لوگوں کا جو سسٹم ہے وہ ریلیجیسلی ہمیں کوئی اتنی بڑی چیزیں نہیں مل رہی ہیں. مہریں بھی مل رہی ہیں لیکن وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی عبادت کے لیے ہے یا کوئی اور بات ہے. تو ابھی ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے جو سر جان مارشل نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس حوالے سے, لیکن وہ بھی کسی کنکلوژن پہ یا کسی آخری جو ہے وہ رائے نہیں دے پائے ہیں کہ موہنجو دڑو کے رہائشیوں کا کوئی مذہب کیا تھا. لیکن ظاہر ہے پرانے مذہبوں میں ہندو مت بھی ہے اور بدھ مت بھی ہے, بدھ مت سے زیادہ پرانا ہندو مت ہے. لیکن ابھی یہ قطعی نہیں ہے کہ موہنجو دڑو کے رہائشیوں کا مذہب ہے تھا کیا.
اور بہت کچھ ہمیں مزید پتہ چلے گا. بہت شکریہ موہنجو دڑو پر مصنف قاضی آصف, ان کے ساتھ موہنجو دڑو آثار قدیمہ سائٹ کے رکن سکندر ریڈی ہولیو, بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس پروگرام کے انجینئر تھے جو گل, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی, سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جرمن چانسلر اینگیلا مرکل ہفتے کے روز روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بات چیت کے لیے ماسکو جا رہے ہیں. امکان ہے کہ اس میٹنگ میں ایسے میں توجہ ایران کے بحران پر مرکوز کی جائے گی, جبکہ جرمنی اور روس دونوں واشنگٹن اور تہران کے درمیان کشیدگیوں کو کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یوکرین کا تنازع بھی ایجنڈے میں شامل ہے. اس کے علاوہ روس سے جرمنی کے لیے نارڈ اسٹریم 2 گیس پائپ لائن کے موضوع پر بھی بات ہوگی, جس کی امریکہ شدید مخالفت کر رہا ہے. ہنری رجویل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ماسکو میں یہ ملاقات کس نوعیت کی ہوگی. پیش خدمت ہے رپورٹ کی تفصیلات. صدر پوٹن نے منگل کے روز شام کا دورہ کیا, جو شاذ و نادر ہی ہوتا ہے, اور جو اس کے بعد سے دوسرا دورہ تھا جب روس نے 2015 میں شام کی خانہ جنگی میں صدر بشار الاسد کی مدد کرنے کے لیے وہاں مداخلت کا آغاز کیا تھا. تجزیہ کار اینڈریو فاکسال کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ مشرق وسطی کے معاملات میں الجھاؤ اور پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں, روس ایران میں ایک نئے تصادم کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. ہنری جیکسن سوسائٹی کے تجزیہ کار کہتے ہیں,
ایران پریزنٹس پریزیڈنٹ پوٹن ود دی اپورچونٹی ٹو پریزنٹ ہمسیلف ایز اے پیس میکر رادر دین اے پیس بریکر.
ایران صدر پوٹن کو خود کو ایک امن توڑنے کے بجائے امن قائم کرنے والے کی حیثیت سے پیش کرنے کا موقع فراہم کر رہا ہے, اور ان معنوں میں ان کے مفادات چانسلر مرکل کے ساتھ مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں, کیونکہ دونوں ہی ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے پر یقین رکھتے ہیں, اور دونوں ہی کے باور کرتے ہیں کہ تبادلہ خیال اور بات چیت تصادم اور ٹکراؤ سے کہیں زیادہ قابل ترجیح ہے, جو کہ اس وقت واشنگٹن اور تہران کے درمیان جاری ہے. یورپ اور روس 2015 کے جوہری معاہدے کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, جبکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ اب ختم ہو چکا ہے. اس بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے,
The time has come for the United Kingdom, Germany, France, Russia and China to recognize this reality. They must now break away from the remnants of the
اب برطانیہ, جرمنی, فرانس, روس اور چین کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں. اب انہیں ایران کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کی باقیات سے ترک کے تعلق کر لینا چاہیے. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. امریکہ اور جرمنی کے درمیان نارڈ اسٹریم 2 کے اوپر بھی شدید اختلافات ہیں. یہ گیس پائپ لائن روس سے جرمنی کے لیے زیر تعمیر ہے, اور امریکہ نے اس منصوبے میں کام کرنے والی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں. امریکہ کے توانائی کے وزیر رک پیری نے بھی اکتوبر میں لتوانیا کے اپنے ایک دورے میں اس حوالے سے اپنی تشویش کا اعادہ کیا تھا. ان کا کہنا تھا,
Nord Stream 2 is designed to drive a single source gas artery deep.
نارڈ اسٹریم 2 کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ یورپ کے بہت اندر تک گیس کی فراہمی کی واحد پائپ لائن ہوگی, جو قلب یورپ میں استحکام اور سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. یہ تھے امریکہ کے توانائی کے وزیر. یوکرین, جو یورپ کے لیے روسی گیس کی فراہمی کا روایتی مرکز ہے, اس کے لیے ٹرانزٹ فیس, یعنی وہ فیس جو وہ گیس وہاں سے آگے بھیجنے کے لیے وصول کرتا ہے, وہ کھو بیٹھنے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا. اینڈریو فاکسال کا کہنا ہے,
What Russia has sought to do over the last few years, indeed if not longer, is drive a wedge in the transatlantic relationship.
روس نے گزشتہ چند برسوں کے دوران جو کچھ کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ بحر اوقیانوس کے آر پار تعلق میں کوئی بھی ایسی چیز دے کر یا لے کر استواری پیدا کی جائے جسے وہ شناخت کر سکے, اور نارڈ اسٹریم 2 روس کو یہ آلہ فراہم کرتا ہے, اور ماسکو میں میٹنگ میں نارڈ اسٹریم 2 پر یقیناً بات ہوگی, اور مرکل اور پوٹن دونوں کو یہ موقع فراہم ہوگا کہ وہ اس منصوبے سے اپنی وابستگی کے اظہار کا اعادہ کریں, اور ایک بار پھر یہ دلیل دیں کہ اس سے یورپ کی توانائی سے متعلق سیکیورٹی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا. یورپی یونین نے روس پر اس کی جانب سے کرائمیا کو جبرن اپنی حدود میں شامل کرنے اور مشرقی یوکرین پر حملے کی پاداش میں پابندیاں عائد کی تھیں. اٹلی اور ہنگری سمیت بعض یورپی ممالک ان پابندیوں کو ختم کرانے کے لیے کوشاں ہیں, اور یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ماسکو کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے پر رضامند ہو کر اس کے ساتھ ایک نیا رویہ اختیار کیا ہے, اور مرکل نے اس کی بھرپور حمایت بھی کی ہے, اور ایک ایسے وقت میں جبکہ کشیدگی سر جنگ کے بعد کے کسی بھی دور سے زیادہ شدید ہے, ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ان کی ملاقات پر مشرق اور مغرب کے درمیان تعلقات میں تبدیلی میں کسی اشارے کے لیے گہری نظر رکھی جائے گی. قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.